نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد مسلمانوں کی جو خلافت تھی جیسی بھی تھی اور لوگوں کو جیسے بھی خلافت پہ اعتراض تھے وہ تقریباً 1921 تک چلتی رہی اور اتاتر کمال پاشا نے خلافت کے ختم کرنے کا جب اعلان کیا تو بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر جو کچھ بھی اتاترک نے ان کے ساتھ کیا وہ سب تاریخ میں مل جائے گا. مگر خلافت کے دور میں مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ 1857 میں جب جنگ آزادی ہوئی تو انگریزوں نے پورے بر صغیر پر قبضہ کیا اور قبضہ تو خیر پہلے سے بھی چلا آتا تھا, پھر وہ کھل کر سامنے آ گئے اور جتنے اہل علم اہل تقویٰ حتیٰ کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھ کی صنعت سے کماتے تھے ان کی بہت بڑی اکثریت ہجرت کر گئی. یہ آپ کے سامنے کی بات ہے, آنکھوں دیکھی کہ جب افغانستان پر روس کا حملہ ہوا تو لاکھوں کی تعداد میں وہاں سے لوگ ہجرت کر کے ہمارے ملک میں آ گئے. ایسے ہی جب یہاں زمین تنگ ہوئی اور لوگوں میں پکڑ دھکڑ اور مار شروع ہوئی تو لوگ یہاں سے ہجرت کر کے دوسرے ممالک میں چلے گئے. اب وہ جاتے کہاں؟ اس وقت حرمین شریفین جانا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا اب ہے, اور لوگ بمبئی سے کراچی سے ٹکٹ کٹاتے تھے اور چلے جاتے تھے. اب جو وہ وہاں پہنچے حرمین شریفین میں, وہ لوگ جو یہاں کے صنعت کار تھے, کام کرتے تھے, مزدوری کرتے تھے, کوئی لکڑی کا کام جانتا تھا, کوئی کسی چیز کا کام جانتا تھا, تو ان میں سے حیدرآباد دکن میں سے ایک صاحب گئے اور وہ بہت اچھی بناتے تھے کتابوں کی جلدیں. تو انہوں نے مکہ مکرمہ میں کسی سے کہا کہ بھائی مجھے یہاں کوئی دکان لے دو اور میں جلد سازی کا کام کرتا رہا ہوں, خاندانی پیشہ ہے, میں جلدیں بنایا کروں گا. تو ہوا یہ کہ انہوں نے جلد کے لیے دکان کھولی تو مکہ مکرمہ کی بلدیہ نے آ کر بند کر دی. انہوں نے کہا دکان نہیں کھول سکتے. اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا بھئی یہاں قانون یہ ہے کہ جس چیز کی بھی دکان کھولنی ہو پہلے اس بات کا اہل ثابت کرے کہ وہ اس دکان کو کھولنے کا اہل ہے. تو ہوگا یہ کہ تم کچھ کتابوں کی جلدیں بنا کر ہمیں دو اور ہم وہ جلدیں استنبول بھیجیں. اور وہاں سے منظوری آئے کہ جس شخص نے یہ جلد بنائی ہے یہ اس قابل ہے کہ بچوں کی کتابوں کی جلدیں بنا سکے, پھر تمہیں اجازت ملے گی, ایسے نہیں ملتی. تو اس نے کتابوں کی جلدیں بنائی دیں, استنبول جب پہنچی تو بہت پسند کی گئیں, کیونکہ یہ آدمی بنیادی طور پر حیدرآباد میں جو لوگ تھے نظام اور بڑے لوگ ان کے کتب خانوں کی جلدیں بناتا تھا. تو وہاں اتنی اس کی پذیرائی ہوئی اچھی جلدوں کی کہ سلطان عبدالحمید کے پاس لے گئے اور کہا کہ حضور یہ بہت کاریگر آدمی کہیں سے آیا ہے. تو سلطان نے لکھا کہ اس شخص کو مکہ مکرمہ میں دکان کھولنے کی بھی اجازت دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے جب فرصت ملے استنبول بھیج دیا جائے, جو ہمارے سرکاری کتب خانے ہیں وہاں کی کتابوں کو یہ جلد بندی کرے. یہ واقعہ بظاہر ایک کتاب میں لکھا ہے, چھوٹا سا ہے, لیکن خلافت کا جو دور تھا مسلمانوں کا سب ایسے ہی تھا. کسی نے بال کاٹنے تو بھی ضروری ہے کہ وہ کوئی سند پیش کرے کہ اس نے بال کاٹنے سیکھے, مگر نہ کوئی نائی کی دکان نہیں کھولنے دیتا تھا. ایک درزی ہے, کپڑے کاٹتا ہے, تم نے کہاں سے سیکھا ہے, کون تمہارا استاد تھا, اس نے کہاں لکھا ہے, کہاں مہر لگائی ہے, پھر جا کر وہ اجازت دیتے تھے کہ اچھا درزی ہونے کی دکان تم کھول سکتے. اور یہ چیز جو رہی ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کا مال محفوظ تھا, لوگوں کی جان محفوظ تھی. کوئی آدمی بغیر اجازت کے طب کی دکان نہیں کھول سکتا تھا. حکیم باقاعدہ پڑھے لکھے ہوتے تھے اور وہ سند سے ثابت کرتا تھا کہ وہ اس کا اہل ہے کہ حکمت کی دکان کھولے, اب اسے دکان کی اجازت دیتے تھے وغیرہ نہ نہیں دیتے تھے. اتنے زیادہ قانون کے پابند تھے مسلمان کہ کوئی آدمی اعتبار دوسرے پر نہ کرے یہ کوئی وجہ نہیں تھی. پتہ ہوتا تھا کہ جس نے دکان کھولی ہے یہ اپنے فن میں ماہر ہے, اور اب ہمارے ہاں یہ نہیں رہا. اب یہ ہے کہ اگر ایک مزدور چار دن کسی مستری کے ساتھ کام کر لیتا ہے تو پانچویں دن اگلے ہفتے وہ ٹھیکیدار بن جاتا ہے, اور دو تاریں بجلی کی لگانی آ جاتی ہیں تو وہ الیکٹریشن بن جاتا ہے, اور اسی طرح دو چار دن بال کاٹ لیے تو وہ پھر لوگوں پر تجربے کرتا ہے, اور تجربے کر کر کے پھر وہ ماہر بنے یا نہ بنے, اور جب تک وہ تجربے کرتا رہے اس وقت تک لوگوں کے بال جیسے خراب بنے, اور جو کچھ بھی ہو زندگی کے تقریباً تمام شعبوں کا یہ حال ہو. حد یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک صاحب آئے اور ڈاکٹر کی ہمیں اسپتال میں ضرورت تھی, اور انہوں نے سند دکھائی, وہ چانکا میڈیکل کالج کی سند تھی. جس نے بھی دیکھی, ڈاکٹرز نے ہی دیکھنی تھی, ہمیں کیا معلوم, ان کا جی بالکل ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب ہے, سرجن ہے. تو سرجری میں ٹانکے جو ہیں ماہر ڈاکٹر وہ ایسے لگاتا ہے. تو جب وہ پہلے دن آئے تو ایک بچہ آیا, اتفاق ایسا اسی دن اس بچے کا سر پھٹ گیا تھا اور وہ ٹانکے لگا رہے تھے, وہ ایسے لگا رہے تھے. تو چلتے چلتے جن پہ نظر پڑی تو ہمیں خیال ہوا کہ ڈاکٹرز ہمیشہ ٹانکے ایسے لگاتے ہیں, یہ ایسے لگا رہا ہے, ہوگا کوئی فن ان کا, کوئی طریقہ ہوگا. تو ایک سرجن ڈاکٹر آئے ہوئے تھے, میں نے ان سے ذکر کیا, میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب ٹانکے ایسے لگا رہے تھے اور آپ ایسے لگاتے ہیں, یہ دونوں طریقے صحیح ہیں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا کہ ڈاکٹر ہو اور ایسے ٹانکے لگائے. ہم نے کہا وہی جو آپ نے رکھے ہیں. کہنے لگے ذرا آئیں. ہم گئے تو وہی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک عورت آئی اور اس نے کہا, یعنی ایک منٹ میں ساری بات ہو گئی. اس نے کہا میرے بچے کو سینے میں جکڑن ہے, نزلہ ہے, یہ وہ. تو انہوں نے کہا فلاں حکیم کی دوائی استعمال کرو. تو پتہ چلا بعد میں, قصہ مختصر یہ کہ ڈاکٹر صاحب نہیں تھے, وہ کسی ہندوستان کی تنظیم کے ایجنٹ تھے, اور وہ وہاں پر چانکا سے انہوں نے سند حاصل کر لی, اور وہ ڈاکٹر کے طور پہ جہاں چاہتے ہیں بس ایسی علاج ولاج کرتے رہتے ہیں, اور اصل کام کچھ اور. تو یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں ہی نہیں ہر ایک کو درپیش آتی ہے. اگر آپ نے کبھی مکان بنایا تو آپ کو پتا چلے کہ مستری نہیں ملتا. مستری مل جاتا ہے, وہ دعویٰ کرتا ہے ٹائل لگانی نہیں آتی, الیکٹریشن نہیں ملتا, فلاں آدمی نہیں ملتا, فلاں آدمی نہیں ملتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ تج دناس کل ابل, لوگ تمہیں اونٹوں کی طرح ملیں گے, کہ جب تم اپنے مقصد کے لیے ढूंढोगे कि कोई ऊंट सवारी के लिए मिल जाए, तो इरशाद फरमाया कि 99 बेकार मिलेंगे और एक काम का मिलेगा। बस वही हाल है कि 99 बेकार और एक आदमी कोई काम का मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अफराद तैयार करने के जो इदारे थे वो खत्म हो गए। अफराद तैयार होते थे और जो अफराद तैयार होते थे जिन इदारों से, उनका स्टैंडर्ड गिर गया। क्लर्क मिलता था पिछले दौर में, उसने क्लर्क ही भर्ती हुआ, क्लर्क ही रिटायर हुआ, लेकिन अपने पेशे में वो ऐसा माहिर होता था कि सदर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एक निजाम था और उस निजाम के तहत लोग चलते हुए बनते जाते थे और वो निजाम खत्म हो गए। इसलिए जहां हमारे मुल्क में बहुत बड़ा मसला ये है कि बेरोजगारी है, एक बड़ा मसला ये भी है कि अहल लोग नहीं मिलते। अगर अहल लोग मिलें, काम के लोग मिलें और वो साबित कर दे कि काम का है, तो वाकई काम के लोगों की फिर भी कदर होती। सन 70 से पहले फिर भी लोग मिल जाते थे। सन 70 में जब लोग जाना शुरू हुए दुबई और अबूजाबी और अरब ममालिक के वीजे खुले, तो इंसानों की, कारीगरों की बहुत बड़ी तादाद अरब ममालिक में चली गई। अब पीछे ट्रेनिंग देने वाले रहे नहीं, लकड़ी के काम का माहिर नहीं मिलता, शीशे के काम का माहिर नहीं मिलता। और फिर रही सही कसर, जो दिमागी एतबार से बहुत अच्छे लोग थे, वो 2000 के बाद इस कसरत से मगरबी ममालिक में चले गए, कनाडा में, यूरोप में। जिस बच्चे को देखो जरा सा वो भी पढ़ लिख गया है, कंप्यूटर में किसी चीज में माहिर हो गया है, और उसे मौका मिलने की बस देर है। अगर मौका मिल गया तो वो कभी यहां नहीं रहता, वो कहता है मैं बाहर जाता हूं, इसलिए कि मेरे फन की यहां पर कदर नहीं है और मैं अपना काम कर नहीं सकता, चला नहीं सकता। ये चीजें तो जो काम करने के हैं, उनमें से एक काम ये भी है कि लोग अपने बच्चों की, औलाद की, स्कूल में, कहीं भी जो जिसके साथ मुंसलिक है, उसकी तरबियत की जाए और तरबियत करके ये साबित किया जाए कि ये बच्चा इस काम का अहल है। नतीजा ये कि जब भी अपने फील्ड में जहां भी जॉब उसे मिलेगी, वो ये साबित कर देगा कि वाकई में इस बात का अहल। अब कंप्यूटर है, और कंप्यूटर की सख्ती भी आप देख लें, कंप्यूटर इस तेजी से आया है हमारे मुआशरे में कि आज से 10 साल पहले भी इतनी तेजी का तसव्वुर नहीं था। और अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे अच्छे कंप्यूटर माहिरीन भी मिलते हैं और ऐसे भी मिलते हैं जिन्हें महज टाइप करनी भी आती है, और वो टाइप भी बस एक उंगली से भी अगर कर सकता है तो वो समझता है कि कंप्यूटर का सबसे बड़ा माहिर मैं। नहीं मिलते लोग, अफराद नहीं मिलते। यही हाल उलमा के यहां भी है। है ये बड़ी तल्ख बात, लेकिन हमारे मदारिस में साल के 2000-3000 बच्चे हैं जो फारिग होते हैं, सनद लेते हैं, वफाकुल मदारिस है, तंजीमुल मदारिस है, तालीमात है, फलां है, फलां है। और आप शहर घूम जाएं और ये चाहें कि 10-15-20 कोई ऐसे मिल जाएं अहले इल्म, जहां जाकर आदमी तसल्ली से बात कर सके और वो समझा सके, या इतना ही कह दें कि भाई ये मसला मुझे नहीं आता, देख के बता दूंगा, किसी से पूछ के बता दूंगा। ऐसे लोग भी नहीं मिलते। वजह उसकी ये है कि उन्होंने अपने निजामे तालीम को पूरी तरह पढ़ा नहीं है। अगर वो पूरी तरह उस निजामे तालीम को पढ़े हुए होते तो उसके नतीजे में वो अच्छे मौलवी और अच्छे उलमा बनते। और नतीजा ये कि अवाम की जो कयादत है, जुमा होता है, तकरीर होती है, तो लोग आखिर आते ही हैं, कोई ना कोई सुनता ही है, तो इससे बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। आप शहर की मस्जिदें घूम जाएं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके बयानात सुन के जी चाहता है कि आदमी इसकी बात सुने, भले भला मानस आदमी है, सही बात करता है। नमाज रोज पढ़नी है, और कितनी मस्जिदें हमारे इस इस्लामाबाद में ऐसी हैं جہاں پر نماز کے مسائل ہی کئی جمعے میں بیان ہو جائیں، ایک مسئلہ بھی اگر بیان ہو، دو مسئلے بھی بیان ہو، تو لوگوں کی کم سے کم نماز ہی سیدھی ہو جائے جس نماز کو روز پڑھنا ہے، اور باقی دنیا جہان کی باتیں اگر آپ پورا ہفتہ اخبار نہ پڑھیں اور ایک دو تقریریں سن لیں تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ اس ہفتے ملک میں کیا ہوا ہے اور جلسوں میں کیا ہوا ہے، اپوزیشن نے کیا کہا ہے، کس نے کیا کہا ہے، تو وہ ذہن بنتا ہے. حالانکہ بہت مرتبہ جو لوگ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سیاسی ہیر پھیر کو مولوی صاحب سے زیادہ جانتے ہیں. وجہ اس کی کہ ان کی تو زندگی ہیر پھیر میں گزری ہوتی، وہ تو جانتے ہیں کہ کتنا جھوٹ ہے، کیا سچ ہے، کیا چیز ہے اور کیا نہیں. اور حالت یہ ہے کہ لوگ جو ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، بعض اوقات ایسے سانحے بھی ہوئے ہیں کہ لوگ مر جاتے ہیں ایمانداری کی وجہ سے. ابھی ایک آدھ دن کی بات ہے، ہمارے ایک دوست تھے، ان کے عزیز کو شریان پھٹ گئی دماغ، اور ہم نے پوچھا بھی کیا ہو گیا انہیں، تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے شوکت عزیز اور اجلاس ہو رہا تھا اور ان کے دماغ کی شریان پھٹ گئی اور اجلاس سے نکال کے انہیں لے کے انتقال کر گئے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ گورنمنٹ کا ایک مسئلہ تھا، بہت ایماندار آدمی تھا، گورنمنٹ کا اسے نے یہاں سے نکالو اور اس جگہ پر رکھو اور ان کے ذمے ایک اہم کام لگا دیا. اب وہ کام جو ایمانداری سے کرتے رہے تھے یہاں پہنچ کر گڑبڑ کرنی پڑتی تھی، نہیں کر سکے، ذہن پہ بوجھ ہو گیا زیادہ، تین چار دن مسلسل پریشر میں رہے، اور حتیٰ کہ صاحب نے جواب دے دیا، بڑھاپا بھی آ گیا تھا، عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی ریٹائرمنٹ کی. تو یہ چیز ہے معاشرے میں کم ہوتی جا رہی ہے کہ افراد جو تیار ہو رہے ہیں وہ نہیں ہو رہے، ہونے چاہیے تھے. یہی حال مساجد کا ہو گیا ہے، یہی حال مدارس کا ہو گیا ہے. اتنے اچھے اچھے بچے آتے ہیں اور بعض اوقات ہم اپنی نااہلی سے ان بچوں کا دماغ ضائع کر دیتے ہیں اور ہم انہیں یہ پڑھا دیتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اور پتہ نہیں آپ حضرات اس بات پہ کیا کہیں گے، مگر بہت سے اسلامی حکومت کے دعوے دار اور خلافت کے دعوے دار اور مدعی، اور ان سے اگر آپ کہیں کہ حدیث کی کتاب ہے مثلاً، وہ مولوی ہے، اسے کہیں بخاری شریف کا ایک صفحہ پڑھ دو، تو نہیں پڑھ سکتا. اس لیے کہ اپنے مدرسے سے بھاگا تھا، وہ چوتھے درجے میں پانچویں درجے میں بھاگ گیا تھا نا، تنظیم کے ہتھے کسی کے ہتھے چڑھ گیا. انہوں نے اسے کہا بس تمہارا کام یہ ہے کہ اسلام کو زندہ کرنا ہے حکومت کے ذریعے. یہ کسی نے نہیں کہا کہ بیٹے اپنی تعلیم مکمل کرو، پہلے علم پڑھو، پہلے تم اس سبق کو حاصل کرو، پھر اس کے بعد دین کی سمجھ آئے گی، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ آگے کیا کرنا ہے. تو وہ ادھورا علم رہا، نتیجہ یہ نکلا کہ عمل بھی ادھورا رہا، اور جو اہل علم تھے علم کی وقت اس شخص کے ذہن میں نہیں بیٹھی. تو بچے ایسے خراب ہو جاتے ہیں، دماغ کہیں اور چل پڑتے ہیں. اب ایسے ہی سمجھ لیں جیسے سکول کا بچہ ہے، آٹھویں نویں میں پہنچا اور ویڈیو گیمز میں بچے اسے گھیر کے لے گئے کہ ویڈیو گیمز دیکھا کریں گے. اب وہ ویڈیو گیمز کے چکر میں پڑا رہتا ہے، اور اس میں پڑھتے اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جب کوئی میٹرک کا مثلاً امتحان آیا تو پتہ چلا ناکام ہو گیا، اس لیے کہ اس نے اپنا وقت کہیں اور صرف کر دیا تھا، اس کا نتیجہ سامنے آ گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کمال کی چیزیں تھیں ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ آپ نے ہر آدمی کو وہ کام بتایا جو اس کے اہل تھا، جو آدمی جس کام کے اہل تھا اسے اس میں لگا دی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کچھ اشعری میرے قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تمنا ظاہر کی، تو میں نے کہا چلو میں ملا دیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کے اونٹ آئے ہوئے تھے زکوٰۃ کے، اور آپ ان کا معائنہ فرما رہے تھے. تو ہم لوگ پہنچے تو اشعریوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں حکومت دے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکومتیں جو ہیں نا ہم اس کو نہیں دیتے جو خود تمنا کیا کرتا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے معذرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ سے آ کر کے مطالبہ کریں گے، میں تو سمجھا تھا صرف زیارت کے لیے آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا, جب یہ اصول کی بات ارشاد فرما دی ایک طرح کی, تو ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بہت کڑتا تھا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے, یہ ایسی چیز ہے, یہ ایسی چیز. تو میں نے ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول حکومت مجھے دے دیں, میں سیدھا کر دوں لوگوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا رہنے دے ابو ذر, حکومتیں جو ہے نا یہ کرنا تیرے اور میرے بس کی بات نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً ہر طرح سے اہل تھے حکومت کرنے کے, بلکہ حکومت کرنا ان کے منصب نبوت سے کم درجے کی چیز تھی, لیکن ان کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ ہم حکومتوں کے اہل ہی نہیں ہیں, چھوڑ اس بات کو. اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا, تو آپ نے فرمایا تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اس بات کی کہ کبھی بھی تم حکومت کے کاموں میں نہیں جاؤ گے, حتیٰ کہ وہ تمہیں اپنا کاتب اور سیکرٹری مقرر کرنا چاہے نہ چاہنا, اور اس کے عوض میں تمہیں جنت اللہ دے گا اس صبر کرنا. پھر ان کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس لوگ آتے تھے کہتے تھے آپ ہمارے کاتب بن جائیں, سیکرٹری بن جائیں, وزیر بن جائیں, وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دی. کیا وجہ تھی؟ ممکن ہے ان میں کوئی ایسی اہلیت کی چیز نہ ہو, اور ممکن ہے ان کا مزاج حکمرانوں سے نہ ملتا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا کہ حکومت کے قریب نہیں جانا. اور ایسے بھی تھے جن سے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں حکومت مل جائے تو انصاف کرنا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا تو میں سمجھ گیا کہ حکومت مجھے مل کے رہے گی, اور میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی فضول بات نہیں کرتے, اور مجھے اتنا یقین ہو گیا حکومت کے ملنے کا کہ میں نے سوچا اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا نا تو بھی مجھے حکومت ضرور ملنی ہے. یہ ایسے ہی نہیں نصیحت فرمائی, اور انصاف کا ان کا یہ حال تھا کہ وہ آئے ممبر پر بیٹھے جمعے کے دن تقریر کی, اور انہوں نے کہا لوگوں یہ ملک ہمارا ہے, یہ سلطنت اور کرسی میری ہے, یہ مال میرا ہے. لوگ چپ بیٹھے رہے. پھر وہ دوسرے جمعے کو آئے تو پھر انہوں نے یہی کہا, ان کا لوگوں یہ ملک اور کرسی اور حکومت میری ہے, اور یہ پیسے جو بیت المال ہے یہ سارا میرا ہے. پھر تیسرے جمعے میں انہوں نے کہا تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے, ان کا یہ کیا ہم سن رہے ہیں, یہ حکومت اللہ کی ہے, یہ خلافت ہے, اور جو پیسہ ہے معاویہ تمہارا نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا پیسہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا, اور اگر میں یہ کہوں, اس نے کہا ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے تلوار سے اگر تم یہ کہو گے, تو ہم تمہارے خلاف اٹھیں گے بولیں گے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور انہیں گلے لگایا اور بٹھایا بڑی عزت کی. انہوں نے کہا دیکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا, آپ نے فرمایا تھا بدترین حکمران وہ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ حکومت ہماری ہے اور مسلمانوں کا پیسہ بھی ہمارا ہے اور انہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا. تو یہ تیسرا جمعہ تھا, میں تو سمجھا تھا کہ میں آج مر جاؤں گا اگر مجھے کسی نے نہ ٹوکا. میں نے تو امتحان لیا کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ میں ان بدترین حکمرانوں میں سے ہوں, اور فرمایا کہ اللہ تمہیں خوش رکھے تم نے مجھے زندگی دے دی. مجھے پتا ہے ابھی ایسے لوگ باقی ہیں کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں میری ہیں تو مجھے ٹوکیں گے, میرا ہاتھ پکڑ لیں گے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین حکمران تو میں ان میں سے نہیں ہوا, اور بڑا اکرام ان کا کیا. یہ کیا چیز تھی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ذمے جو چیزیں لگائی تھی, جس کو اہل جس چیز کا سمجھا تھا اسے لگایا تھا. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ان احادیث سے, ان چیزوں سے, کہ جو لوگ جس چیز کے اہل ہیں ان کے ذمے وہ کام لگانا چاہیے, اور جتنے لوگوں کے ہم ذمہ دار بنتے ہیں, مثلا باپ ہے ذمہ دار ہوتا ہے اولاد, جماعت ہے جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے, اسی طرح استاد ہے جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنی نسل کی تربیت ایسے کریں کہ وہ کارآمد افراد بنیں, جس شعبے میں بھی جائیں, جہاں بھی جائیں وہ کارآمد لوگ بنیں. ہم نے دنیا میں مختلف نظام دیکھے تعلیم کے, اور بڑا اچھا نظام یہ جرمنی والوں کو پسند آیا, जब हम वहां गए तो छोटे छोटे बच्चों को देखा खेत में काम कर रहे हैं, लकड़ी का काम कर रहे हैं, कोई किसी लोहे का काम कर रहा है, तो पता चला कि उनकी रिपोर्ट स्कूल ने ये भेज दी कि इस बच्चे को पढ़ने से ज्यादा मुनासिबत बागवानी से। तो पढ़ा उसने कितना, छठी तक, आठवीं तक, दसवीं तक, बस लिखना पढ़ना हिसाब बुनियादी चीजें सीख गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि अब तुम मां बाप के नहीं, हमारे हमारे जिम्मे में, हम बच्चे हर महीने तुम्हें 250-300 इतनी तनख्वाह देंगे और तुम फील्ड में जाओ काम करो, इसे पढ़ो। दो महीने, दो साल, तीन साल उसे ट्रेनिंग दी कि पौधे उगते कैसे हैं, पौधे कैसे, उनकी पैवंतकारी होती है, क्या चीज होती है, लकड़ी है, इससे फर्नीचर कैसे बनता है, कौन से दस्त होते हैं, सब कुछ पढ़ाने के बाद फिर एक दो साल से फील्ड में भेज दिया, 5-7 साल के बाद उसे सर्टिफिकेट भी दिया और इतने अरसे तक उसके सारे पैसे हुकूमत देती रही कि ये बच्चा पढ़ने के लिए आया हुआ है हमारे पास, ट्रेनिंग के लिए आया हुआ है, इसकी मुआशी जिम्मेदारी हम उठाते हैं और उसके बाद उस सर्टिफिकेट देते हैं। इसलिए आप में से कोई जर्मनी अगर गया हो या जाए तो देखिए वहां जो जूते गांठता है ना उसके पास भी सर्टिफिकेट है कि किस स्कूल से उसने जूतों को पढ़ा है, कितना पढ़ा है, किस दर्जे का वो काम कर सकता है। तो नतीजा ये निकलता है कि एक दूसरे पर एतबार कायम होता है, वरना यहां चले जाए कपड़े दे आए फिर झगड़ा होता है, फिर तारीख दे देता है फिर झगड़ा होता है, आदमी कहता है जूते दे के गया था, ठीक नहीं किए, वो कहता है नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे हो गया, तभी क्यों हो गया था, इसलिए कि बहुत मर्तबा वो नाअहल होता है और जोश में आके काम को पकड़ लेता है और फिर काम वो पूरा कर नहीं पाता। तो नाअहल अफराद ज्यादा होते जा रहे हैं बनिस्बत करामद अफराद के, और उसके नतीजे में एक दूसरे से शिकायतें और तंगी पैदा होती है। इस तरफ भी हम सबको सोचना चाहिए। अल्लाह ताला मदद कीजिए।